بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام الف ایک بار پھر خوش آمدید. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر کہ جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ معاشرے میں مکالمے کی ریت قائم ہو، وہ ریت جو ہم رفتہ رفتہ فراموش کر سکے ہیں. جب تک مکالمہ نہیں ہوگا، جب تک گفتگو نہیں ہوگی، مسائل کا حل ہمارے سامنے نہیں آئے گا. الف مکالمے کے سمت ایک سفر ہے. خواتین حضرات، بہت سارے حساس، بہت اہم موضوعات پر گفتگو الف پروگرام میں آپ نے سنی. آج بھی ہم ایک بہت اہم اور بہت حساس موضوع کی جانب سفر کر رہے ہیں. گفتگو ہوگی حدود آرڈیننس کے تعلق سے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات، تشریف فرما ہے محترم جاوید احمد غامدی صاحب. خواتین حضرات، لاتعداد کتابوں کے مصنف، ممتاز دانشور، صاحب نگاہ. محترمہ آسمہ جہانگیر، کون واقف نہیں. میں ایک مصرعہ پڑھتا ہوں ان مہمانوں کے لیے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے صرف پاکستان لیول ہی پہ نہیں، دنیا بھر میں آپ کا نام جانا پہچانا اور مانا جاتا ہے. تشریف فرما ہے ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین کی سیکرٹری ہیں، سینیٹر ہیں، چوتھی اور آخری شریک، پاکستان کی پہلی جسٹس، خواتین کے حقوق کی بہت بڑی علم بردار محترمہ جسٹس ماجدہ رضوی. محترمہ جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی چیئر پرسن. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم چاہیں گے کہ جاوید غامدی صاحب سے کریں. جاوید غامدی صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع حدود آرڈیننس، اس سے پہلے کہ ہم آرڈیننس کی بات کریں، ہم پہلے حدود کی بات کر لیتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ حدود میں کا تصور کیا ہے، حدود کی کس کی تعریف میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، حدود کی ذرا وضاحت فرمائیے.
قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ کچھ پانچ جرائم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں شریعت کا حصہ بنائی گئی ہیں.
ٹھیک.
ان میں سے ایک جرم حرابا کا ہے، یعنی اگر کوئی مجرم قانون شکنی پر اتر آتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے، دہشت گردی شروع کر دیتا ہے، زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہے، سوسائٹی کے لیے نیوسنس پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تو اس کے لیے کچھ سزائیں مقرر کی گئی.
ڈاکہ زنی بھی اس میں آتی ہے.
جی، ظاہر بات ہے، یعنی مال جان آبرو کسی چیز کے خلاف جب آپ حدود سے آگے بڑھ کے اقدام کرتے ہیں اور آپ قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ کے ہاں جرم اس طرح سرزد نہیں ہوتا جس طرح کہ چوری چھپے کسی آدمی نے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا ہے، بلکہ قانون کو آپ چیلنج کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں، اور وہ سزائیں بھی اس نوعیت کی ہیں کہ اس میں اس بات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے عدالت کم سزا بھی دے سکتی ہے، زیادہ سزا بھی دے سکتی ہے. بعض اوقات مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں رعایت ملنی چاہیے. تمام امور کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے وہاں چار سزائیں مقرر کی ہیں. ان میں انتہائی سزا بھی ہے، یعنی عبرت ناک طریقے سے قتل کر دینا، اور انتہائی کم سزا بھی ہے، آدمی کو علاقہ بدر کر دینا. اس کے بعد بدکاری کی سزا ہے، وہ قرآن مجید میں 100 کوڑے مقرر کی گئی ہے، یہ بھی انتہائی سزا ہے.
جی.
یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اگر کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے تب یہ سزا دی جائے گی.
100 کوڑے
ایسا نہیں ہے
کنوارے کو.
جی، 100 کوڑے
قرآن کنوارا یا کنواری ہے، اور اس کے رجم ہے. اس کے بعد
جو نہیں، قرآن مجید میں ذرا یہی سزا بیان
نہیں، حدود میں تو
حدود میں میرے نزدیک کوئی تصور نہیں اس بات کا، میں آگے چل کے اس پہ ذکر کر دوں گا. چوری کی سزا اس کے بعد ہے، اس میں بھی یہی قانون ہے. چوری میں بھی یہی ہے کہ وہ انتہائی سزا ہے، جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس کے حالات ایسے ہیں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں، عدالت یہ محسوس کرتی ہے، ریاست یہ محسوس کرتی ہے کہ اب یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تب وہ سزا اس کو دی جائے گی. قذف کی سزا کے معاملے میں البتہ یہ اصول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کوئی محرکات نہیں ہوتے. چوری کے محرکات ہو سکتے ہیں، عوامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح بدکاری کے محرکات اور عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کسی پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، اس کے کیا عوامل ہیں؟ تو اس وجہ سے اس میں یہ ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کر دی گئی ہے. اس کے بعد قتل ہے، اس کو ہمارے ہاں تو حدود آرڈیننس میں عام طور پر شامل نہیں کیا جاتا، نہ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قانون سازی اس میں بھی کی.
یہ کوئی سزا ہے
شراب نوشی کی؟ کوئی سزا اسلامی شریعت میں مقرر نہیں کی گئی.
ٹھیک ہے.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب نوشی کرنے والوں کو کچھ تھوڑی بہت ایزا دے دی جاتی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے 40 کوڑے سزا مقرر کر دی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی سزا 80 کوڑے کر دی. سوال یہ ہے کہ وہ کوئی شریعت کی سزا تھی تو وہ اس میں اضافہ کرنے والے کون تھے؟ تو اس وجہ سے یہ بالکل ایک ریاستی معاملہ ہے، اس میں حکومت نے خود اقدام کیا. ہم بھی آج اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھیں گے، کوئی سزا دینا چاہتے ہیں دیں گے، کوئی سزا مقرر کرنا چاہتے ہیں دیں گے. شراب نوشی حدود میں شامل نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
یہ بات بالکل اچھا. لیکن یہ جو حدود کی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کی مسلمان پر، وہ حدود کی سزائیں رہیں گی؟ موڈیفیکیشن عصر کے تقاضوں کے مطابق کر لیا اس میں ہوتے رہنا چاہیے.
یہ بات یہ وہ اللہ کا ابدی قانون ہے، قیامت تک رہے گا. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قانون کیا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی اس میں اس کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات، معاشرہ، سماجی عوامل، نفسیاتی عوامل سب کو ملحوظ رکھ کے سزا دی جائے.
ٹھیک ہے،
جب اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو پھر اس میں کسی موڈیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے اس قانون کو بالکل ٹھیک سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے. ہمارے یہاں تصور یہ دیا گیا ہے کہ اندھے ہو کر اس سزا کا نفاذ کر دیا جائے.
ٹھیک ہے، یعنی فقہی تعبیر، فقہی تعبیروں میں اختلاف ہے، سزاؤں میں اختلاف نہیں.
فقہی تعبیروں میں غلطیاں ہیں،
غلطیاں
وہی غلطیاں ہمارے ہاں اس آرڈیننس کی تخلیق کا باعث بنی ہیں. یعنی اصل قانون جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اصل قانون جو پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، وہ قانون نہایت منصفانہ ہے، نہایت عقلی ہے، وہ ٹھیک انسانی نفسیات کے عوامل کو ملحوظ رکھ کے دیا گیا ہے.
اسما جہانگیر صاحب، پہلی بات تو آپ یہ فرمائیے کہ حدود کی جو سزائیں ہیں، غالبی صاحب نے جو فرمایا کہ یہ سزائیں تو ابدی ہیں، یہ تو یہ رہیں گی، اس تعلق سے آپ کا کیا فرمان ہے؟
دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ جو قانون بنا اس کی بات کر سکتی ہوں، کیونکہ میرا تعلق ایک وکیل کی حیثیت سے ہے. میں نے تو یہ پڑھا ہوا ہے جو آپ نے قانون بنایا، اور وہ خود انہوں نے فرمایا کہ وہ جو اسلامی فرمان ہے وہ اس قانون کے ساتھ بالکل اس سے ہٹ کے ہیں،
تصادم کرتا ہے.
رجم کی سزا کا مثلا کیس لا پڑا ہے، اس میں جب پہلی دفعہ یہ سزا فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا، سوائے ایک جج صاحب کے باقیوں نے کہا کہ جی یہ رجم کی سزا جو ہے، باقی نے کہا کہ ان اسلامک ہے، ان میں سے ایک نے کہا اسلامک ہے اور ایک نے کہا کہ یہ تعزیر کی سزا ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک ہی مہینے کے اندر اندر بدل دیا، اور اس کیس کے اندر خود انہوں نے کہا کہ اگر یہ فرمان ہے کہ آدھی ایک عورت کو دے دی جائے جو کہ سلیو گرل کا انہوں نے ذکر کیا، تو پھر ظاہر ہے سنسار نہیں ہو سکتا.
جی ہاں، وہ لونڈی کا ذکر کیا آپ نے.
اچھا پھر رجم کیسے ہوگی؟ آدھی رجم کیسے ہوگی؟ دوسرا یہ بھی کہا کہ ایک زانیہ کے ساتھ شادی نہ کی جائے، تو اگر اس کو ماری دیا تو شادی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے،
اور اس میں بڑی کانٹرڈکشنز ہیں. مثلا اس قانون کے تحت اس میں یہ کہ ایک شخص اگر پورے ملک کو کھا جائے تو اس کے اوپر جو ہے حد نہیں لگتی، یعنی اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، مگر ایک آدمی ایک 2000 کی چوری کسی گھر میں سے کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا.
تو یہ
ہے کہ چھوٹے انسان کے لیے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں چھوٹا، اس کے لیے تو یہ ہے. ورنہ اگر یہ سب کے لیے ہونے لگے،
جہانگیر صاحب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سزائیں جو حد کی 5 سزائیں جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، یہ سزائیں ایک خاص وقت کے لیے؟
نہیں، میں یہ نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سزائیں
اپلیکیبل ہیں،
یہ بالکل اپلیکیبل نہیں.
آپ یہ فرماتی ہیں کہ یہ سزائیں اپلیکیبل نہیں ہیں. جاور گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں اپلیکیبل ہیں، آپ نے یہی کہا نا؟
میرے خیال میں وہ دوسری بات کہہ رہی ہیں.
وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو
حدود آرڈیننس اس وقت نافذ ہے.
نہیں، حدود آرڈیننس کی بات فی الحال میں نے آپ سے عرض کیا، حدود آرڈیننس کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے. ابھی ہم وہ جو حدود کی جو سزائیں،
یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سزائیں جو آپ نے ابھی بھی حدود آرڈیننس کے تحت لگائی ہیں، آپ یہ نہ نافذ کر پائے ہیں نہ آپ کر پائیں گے. آج کل کی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سزائیں نہیں دی جا سکتی.
آپ چھوڑ دینا اس چیز کو، واٹ شی ہیز سیڈ آپ ان سے دوسرے.
نہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آڈینس پر تو ہم بات ابھی کریں گے. آپ کی رائے کیا ہے؟
میری رائے ہے کہ قرآن جو نہیں ہے قرآن پاک میں، ظاہر ہے میں کیوں کہوں کہ اس کی سزا دے دیں.
اچھا،
اور وہ کہہ رہے ہیں ہی نہیں قرآن پاک میں، تو میں کہوں گی قرآن پاک میں نہیں ہے مگر آپ ضرور سزا دے دیں. کیوں دیں آپ سزا؟
تو وہ ان قرآنی سزاؤں سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟
کون سی؟ آپ
جو 100 کوڑے، ایک زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں؟
میں نہیں کرتی.
آپ اتفاق نہیں کرتی؟ اور قرآن کریم میں موجود ہے؟ جبکہ
یہ کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں.
اچھا ٹھیک،
اچھا مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے.
کوثر فردوس صاحبہ،
جی میں یہ رکھنا چاہوں گی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ بات ان سے پکا کر لینا چاہیے کہ، اور یہ ان سے بھی پوچھئے کہ کیا وہ زنا کی سزا ہے یا زنا بالجبر کی سزا ہے؟
نہیں
کیوں اس پہ آئیں گے؟ آپ کہتے ہیں جی 100 کوڑے، مگر سزا چاہیے کہ اور یہ ان سے بھی پوچھیے کہ کیا وہ زنا کی سزا ہے یا زنا بالجبر کی سزا ہے؟
نہیں
کیوں اس پہ آئیں گے؟ آپ کہتے ہیں جی 100 کوڑے، مگر سزا کون سی، جرم کون سا؟
نہیں جاوید صاحب نہیں کہہ رہے،
نہیں
تھوڑا قرآن کریم کہہ رہا ہے۔
مجھے
ڈاکٹر صاحب کو سننا ہے،
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے؟ ان سے تو پوچھیں۔
میں کہتی ہوں قرآن کریم بتا دیتی ہوں، قرآن کریم میں بتا دیتی ہوں
زنا بالجبر کی ہے۔
محترمہ
مجھے نہیں پتہ،
جماعت اسلامی
پہلے ان سے پوچھے تو صحیح،
حلقہ خواتین کی سگریٹ نہیں ہے؟
دیکھیں
نہیں، آپ تو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں، آپ بات نہیں کر رہے، آپ کو سمجھ نہیں رہے۔
میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا موقع مجھے دیجیے،
لوگوں کا موقع آ جائے سامنے، اس کے بعد گفتگو۔
لیٹ می سے سم تھنگ، گاندھی صاحب نے صرف بات کی ہے زنا کی، ناٹ ریپ کی۔
میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا گفتگو آگے بڑھے گی تو کہوں گا میں۔
آپ صرف یہ پوچھیں، سورہ نور کی جو یہ آیت ہے جس میں ایڈلٹری کی سزا ہے، اس کی بات آپ ریفر کریں ان کو کہ جی یہ چیز ہے، ریپ ہے ہی نہیں۔ جو گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو زمین پہ فتنہ پیدا کرے، یہ وہ والی بات ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ، جس میں جو بھی آپ ملاتے ہیں۔
دوسری بات یہ کہ جی آپ نے ایک قانون بنایا ہے، آپ اس قانون کی بات کریں کہ یہ جو قانون ہے جو نافذ ہے، نہیں آپ
اٹس بیسڈ آن سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ، کہ اٹس بیسڈ آن واٹ۔ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہے نا اسما صاحبہ،
نہیں دیکھیں
پہلے یہ پتا چلے کہ اس کی روح کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے، آیا
قانون کے مطابق جو بیس ہے
جی،
اس کے مطابق ایک غریب آدمی چوری کرے وہ ٹھیک ہے،
یہ ٹھیک ہے،
اور ایک امیر آدمی جو ہے ملک کھا لے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹے گے، ورنہ پورے
کٹنے چاہیے۔ اس کے لیے بھی کوئی قانون بنائے،
پاؤں کٹے ہوئے لوگ یہاں پہ
ان کے بھی کٹنے چاہیے، یہ ٹھیک ہے آپ کی سفارش ہو۔
اس قانون کے مطابق ایک آدمی عورتوں کے ہاسٹل میں جا کے پوری عورتوں کو ریپ کر سکتا ہے،
انسیڈنٹ
کی سزا نہیں لگتی۔
دیکھیں یہ آپ انسیڈنٹ پہ جا رہے ہیں،
قانون کے مطابق نہیں لگتی۔
جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟
میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلا تو تصفیہ میرا خیال ہے ہمیں آپس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم نے اپنے ملک میں قانون بنانا ہے اس کا ماخذ کیا ہوگا، اس کی پیچھے بنیاد کیا ہوگی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ قرآن یا الہامی قانون ہوگا، دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بادشاہ کسی ڈکٹیٹر کا قانون ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی رائے یہ ہے، چوتھا یہ ہے کہ کوئی گروہ جو ہے ایکٹیوسٹ، کبھی وہ میل ڈومیننٹ میں آئے تو وہ مردوں نے اپنی پسند کا قانون بنا لیا، رد عمل میں عورتیں آئیں تو کیا وہ عورتوں کا قانون جو ہے وہ چل پڑے گا؟ جو جو طبقہ آیا اس نے اپنے اپنے حقوق کی حفاظت کی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسلام کی روح کی نفی تھی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام انسانوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، غریبوں کا، امیروں کا، سب کا، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو الہامی قانون ہے اس پر بیس جو بھی قانون ہمارا بنے گا وہ ہمارے معاشرے کے لیے بہترین قانون ہوگا۔
قانون بنے
ابھی بات
نہیں کرنے،
اچھا اس کے بعد
آپ نے بنایا،
اس کے
قانون آپ نے کہا اسلام پہ بیسڈ ہے، دونوں نے بیڑا غرق کیا یہاں پہ،
یہ ٹھیک ہے،
اور دونوں رائے ہے نا بیڑا، پہلے یہ بالکل، پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے،
آپ رکھیے اپنی رائے،
دو لوگ جو ہیں آپس میں نہیں، آپ کو پتا، آپ اس پہ نہیں ایگریڈ ہے
بات
کیا اسلام ہے کیا نہیں، مسئلہ ہمارا یہ ہے مختلف قسم کی تشریحاں کرتے ہیں اور قانون کا بیڑا غرق کرتے ہیں یہاں پہ، پھر بدعنوانی پھیلتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ سدیت کا قانون لے لیں، یعنی کہ ایک امیر آدمی ایک غریب آدمی کو مار کے اور اس کو پیسے دے کے اس کی جان
چھوٹی،
وہی بات کہہ رہی ہیں، لیکوناز ہیں اس میں۔
پہلے یہ بتائیں کہ ان کی آپس میں یہ نہیں ہے متفق کہ کیا اسلام ہے اور کیا نہیں،
یہ مگر ہمارے اوپر
یہ گفتگو اسی لیے آپ لوگ سب بات کریں گے تاکہ معلوم ہو کیا اسلام میں ہے اور کیا نہیں ہے۔ اچھا آپ
پہلے یہ خود طے کر لینا، یہ خود طے نہیں ہے، ہم تو بعد میں طے کریں گے،
موقف سامنے آ جائے، ان کا موقف سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔
میرا خیال ہے یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے،
آپ نے یہ فرمایا کہ سورس آف لا کسی چیز کو ہونا چاہیے،
الہامی قانون کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، پہلا تصفیہ یہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے۔ اگلی بحث یہ آ جاتی ہے کہ قرآن میں اس الہامی قانون میں کیا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس الہامی قانون پر جب قرآن اور سنت جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، قانون کہاں سے آنا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے صرف قرآن سے آنا ہے، میں یہ کہتی ہوں قرآن سے بھی آنا ہے، مگر قرآن کی تعبیر اور تشریح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، ان کو چھوڑ کر آپ قرآن کو اگر صرف لیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں مسائل پیدا ہوں گے۔ ہمارے قانون کا ماخذ جو ہے وہ قرآن نمبر ون، تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر اور تشریح اپنے عمل کے ذریعے کی، سنت رسول، آگے اس میں تیسری چیزیں اور بھی آگے آ جاتی ہیں ہمارے فقہ کا اجماع، اور وہ ان کو چھوڑ دیجئے، صرف ان دو چیزوں کو لے لیجئے. یہ جو سورۃ نور ہے اس کی آیت نمبر 2 میں پڑھ دیتی ہوں کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. ایک یہ زنا کے بارے میں آ گیا، اس میں جرم بھی دونوں میں آ گئے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ رجم کی سزا غلط ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
آج آپ یہ مانی کہ رجم کی سزا غلط ہے،
آپ میری بات پوری ہونے
دیں. اگر وہاں 100 کوڑے تو یہ غلط ہے نا، پھر
میری بات پوری ہونے دیں پلیز.
یہ تو بتائیے، وہ ہوگا یا یہ ہوگا، دونوں تو نہیں ہو سکتے.
بات تو کرنا چاہ رہی ہیں،
بات تو کرنا
یہ بات غیر شادی شدہ آپ کی.
اب میری بات سنیں، اس کی میں
یہی تو میرا یہی ہمارا بنیاد ہے،
اس پہ ہم گفتگو کریں گے بہت ساری.
یہ گفتگو بڑی ضروری ہے،
ضروری. آپ کو پورا وقت دیا جائے گا، آپ کا پورا وقت دیا جائے گا.
عورت اور زانیہ مرد، اب زنا کیا ہے اس میں میں آپ کو بتا
دوں. زانیہ مرد اور زانیہ عورت غیر شادی شدہ،
اس میں اس کی
قرآن پاک میں رجم کا ذکر ہے، پڑھ لیجئے ذرا.
اچھا میں بتاتی ہوں، میں پڑھیے
ذرا،
پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں. اچھا جو ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا، یہ بھی آپ کی، اور چور عورت خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اللہ کی قدرت سب پر غالب اور وہ دانا اور بینا ہے. یہاں جرم اور سزائیں قرآن پاک میں مذکور ہیں.
آپ اس کے بعد پڑھ کے دکھائیے،
آپ میری بات پوری ہونے دیں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا خمر کے بارے میں یا شراب یا نشے کے بارے میں، وہ قرآن پاک میں سزا مذکور نہیں ہے لیکن جرم مذکور ہے. اب جو یہ والی بات ہے کہ اس کی سزا کہاں سے آئی، اس پر ہم پھر آتے ہیں. پہلے آسما صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اس پر آ جائیں. اچھا اس میں جو زنا ہے دونوں ہیں،
زنا اور زنا دونوں کیا مطلب؟
زنا جس میں مرد جو ہے اور عورت دونوں بدزا، ایک ہے جرم
بالجبر اور دوسرا بالجبر.
یہی ساری بات ہے. آپ زنا زنا کرتی ہیں، زنا اور زنا بالجبر میں بہت فرق.
میں فرق
زنا بالجبر عورت جرم ہے، لیکن آپ لوگ یہ بات جو کرتے ہیں نا، اس کو
بات کا پوری کر دیں پلیز. بات
یہی خبر کرے نا، جو ہے نا.
نہیں نہیں میں پوری بات میں ختم کر لوں گی، اس کے بعد آپ کریں نا. اچھا زنا میں اگر تو عورت کی مرضی بھی شامل ہے اور مرد دونوں بے رضا ہے تو یہ ایک جرم بنتا ہے، یہ زنا بے رضا ہے. دوسرا وہ ہے جس میں عورت پر جبر کیا جا رہا ہے، یہ زنا بالجبر ہے.
ٹھیک،
یہ سب سے بڑا جرم ہے. جیسے کہ غامدی صاحب نے بھی فرمایا، اس میں 4 گواہ چاہیے اور 4 گواہ مرد، اور سزاؤں میں 100 کوڑے
مرد. اس کا 4 مرد یعنی کہ عورتوں کے کوئی بات پوری بھی کرنے دیں گے کہ نہیں، کوئی سزا نہیں.
اب کوئی بات پوری تو کرنے دیں نا.
اچھا
دیکھیں، 4 جو جناب رضا ہے، میں اس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں 100 کوڑے تو مذکور ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے نا، اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب جو شادی شدہ ہے،
مجھے اعتراض ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ تشریح کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ بہت انجسٹسز پھیلیں گی، یہاں پہ غریب لوگوں کے پاس پاؤں کاٹے جائیں گے.
شادی شدہ جو ہے ان کے لیے سنسار ہے، اور غیر شادی شدہ زنا کے لیے بے رضا اور بالجبر دونوں کے لیے 100 کوڑے ہیں.
اب اس میں جو بالجبر ہے، آسما یہ کہتی ہیں، آسما یہ کہتی ہیں رجم کی سزا قرآن کریم میں کہیں
قرآن پاک میں
نہیں ہے. تو
چلیں ایٹ لیسٹ انہوں نے ایڈمٹ تو کیا ہے کہ قرآن پاک میں نہیں.
سورس آف جو ہے اصول وہ تو قرآن پاک نہیں، اس کے ساتھ سنت بھی ہے.
تشریح ہے نا، میری تشریح کیوں مانوں؟
نہ مانیے، میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا.
ججوں کے جو فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھے، میں تشریح کیوں نہ مانوں؟
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ کی بات کا جو آپ کا کرکس ہے آپ کی بات کا، وہ نکل کر آیا کہ صاحب یہ جو قوانین ہیں، یہ آسمانی قوانین ہیں یا ابدی قوانین ہیں، جیسے یہ ہیں
نہیں،
محترمہ نہیں، محترمہ یہ بات کہہ رہی ہے نا. اور دوسری بات،
اگر آپ بالکل بولنے ہی نہیں دیں گے تو ایسے تو میرا خیال یہ نہیں چلے گا نا. زنا بالرضا اور زنا بالجبر. اچھا پھر اس میں 100 کوڑے اس کے لیے ہیں بالرضا کے لیے، اور جو غیر شادی شدہ، اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے سنسار کی سزا ہے. سنسار کی سزا قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے یہ کہا کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا جو ہے سورس آف لا وہ سنت رسول بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غامدیہ اور ماز اور یہودیوں کا ایک کیس، اس میں خود اس سزا کو نافذ کیا ہے. 50 صحابہ آگے سے اس کو روایت کرتے ہیں، اور صحابہ جس کو روایت کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس پر ایک اجماع یعنی کنسنسس ہو جاتا ہے اس لیے وہ بھی ہمارے لیے ایک تقلید کا درجہ بنتا ہے. رجم جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. اب اگر آپ سنت پر بحث کریں, آپ نہیں مانتی قرآن کو نہیں مانتی, الگ بات.
ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو کے نتیجے میں جو بات نکل کر سامنے آئی کہ گویا قرآن کریم کی تمام وہ سزائیں, وہ جرائم جن کا ذکر حدود کے زمرے میں آتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, وہ ابدی قوانین ہیں. دوسری بات یہ کہ جابر غامدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں, حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے.
اور حالات یہاں پہ یہ ہے کہ حالات یہ ہے کہ عدالتوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے یہ نہیں.
آپ یہ فرمائیے, کیا آپ جابر غامدی صاحب کی بات سے اتفاق کر رہی ہیں؟
میں جی بالکل یہ کہنا چاہوں گی اس کے جواب میں کہ قرآن پاک جو سورس ہے اور سنت جو سورس ہے اس پر بیس کرتی ہوئی جو حدود ہیں وہ اٹل ہیں, وہ صحیح ہیں, ان کو بالکل تبدیل نہیں ہونا چاہیے. بیسڈ آن دیٹ جو آرڈیننس ترتیب دیا گیا ہے اس کی ورڈنگ یا اس کا کیا ہے وہ ایک الگ بحث.
نہیں, بحث وہی ہے. بحث نہیں, معاف کیجیے, بحث وہی ہے. آرڈیننس کے تحت عورتیں چکی میں پیسی جا رہی ہیں.
تو پہلی بات
کے تحت عورتوں کی بے حرمتی پولیس اسٹیشن میں ہوئی.
پہلی بات عورتوں کے تحت پر ہم اتفاقوں
کے خلاف جبر ہوا اور اس کو جیل میں پہنچایا.
بالکل, اس آرڈیننس کے خلاف تو آپ بھی ہیں.
بالکل.
اچھا پہلے یہ پکی, آپ خلاف ہیں آرڈیننس کے؟
جو اگر آپ
سوال یہ ہے کہ آپ خلاف ہیں اس آرڈیننس کے جس پر ہم ابھی آ رہے ہیں.
دیکھیں اس کو, آرڈیننس کو بھی آپ لائیں, ڈسکس کریں, آپ بات کریں.
ہم تو ڈسکس وہ کرنے آئے ہیں.
تو کریں نا, وہ
ڈسکس وہی کریں.
اسی لیے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پہلی بنیادی بات ہمارے درمیان ہر مسلمان اور ایک مسلم کنٹری میں یہ طے ہونی چاہیے.
بہت بڑی ہماری اور آپ کی سٹرگل ہے.
ٹھیک ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ محترم
کو نہیں ماننے دیں گے ہم,
اس لیے کہ ہم یہ
سٹرگل کیا ہماری.
میں بتاتی ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ بات کرتی ہیں, پہلے آپ کہتی ہیں
قرآن اور سنت,
ایک منٹ,
قرآن اور پھر آپ نے دونوں کا,
مگر انٹرپریٹیشن ہماری ہوگی,
ہماری نہیں ہے.
پھر ہم بھی ہم
نہیں,
اس لیے ہم یہ نہیں مانتے.
دیکھیں گے, آپ غلط کہہ رہی ہیں
کہ اس کا
کوئی ذکر آیا ہی نہیں ہے.
ہم انٹرپریٹیشن آپ ہی کی.
نہیں, میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں. میں نے رجم کی آپ کی انٹرپریٹیشن آپ کو سنت سے دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دی ہے.
اچھا, اگر آپ کی نہیں, ایک منٹ دیکھیں, اگر ان کی نہیں, میری ایک منٹ, یعنی کہ یہ قانون آیا 1980 میں, یہ نافذ ہوا 1980 سے آج 2003 ہو گئے ہیں. 2003 تک یہ کہا گیا کہ جناب رجم کی سزا بالکل اسلامک ہے, بالکل قرآن مجید میں. بات سنیے, اور یہ بالکل قانون صحیح ہے. مجھے ایک تراشا لا کے دکھا دیں جب کہا ہو کہ یہ نہیں. آج 23 سال بعد شکر ہے کہ یہاں تک تو آئے کہ کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر اس 23 سال میں ان عورتوں کو کون جا کے کہے گا کہ بی بی ہمیں معاف کر دو, اس غلط قانون کی وجہ سے تمہاری جو بے حرمتی ہوئی ہے, جو تمہاری زندگیاں ضائع ہوئی ہیں, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس وجہ سے
میں یہ گزارش کروں
کسی کے اوپر
چھوڑ, میں یہ گزارش کروں کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں, اگر ہم کسی کی نیت پر نہ جائیں, آسما جہانگیر صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی سزا بیان ہوئی ہے یا سنت میں کوئی سزا بیان ہوئی ہے تو زیر بحث مسئلہ اس کی نفی کا نہیں ہے, اس کی تعبیر کا ہے. کیونکہ جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے وہ انٹرپریٹیشن اگر صحیح ہے, وہ انٹرپریٹیشن اگر صحیح ہے یا انٹرپریٹیشن غلط ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟
ٹھیک ہے, تو نافذ غامدی صاحب میری بات آپ کے تعلق میں
ہے,
آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
بالکل, آگے لے جاتی. اسی لیے
نہیں, آپ پہلے یہ بات, پہلے غامدی صاحب یہ بات نہیں, غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سزائیں ہیں ان سے آپ اتفاق کرتی ہیں, لیکن جو انٹرپریٹیشن,
نہیں آپ ان کی بات سمجھ نہیں رہے جو انہوں نے کہا ہے. وہ آپ
مجھے بتا دیجیے. ہاں جی,
آپ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کی جاتی ہے, ہم یہ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو بھی قانون یہاں پہ بنانا ہے وہ ایک انسان کی, انسانیت کی مبنی پہ بنانا ہے. ہم قانون وہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ چھوڑ دیں انٹرپریٹیشن کبھی ایک لیڈر کے لیے, کبھی دوسرے لیڈر کے لیے, اور کبھی ایک ڈکٹیٹر کے لیے اور کبھی دوسرے ڈکٹیٹر کے لیے, جو کہ اسلام کے نام پہ آ کے ہمارے اوپر یہ انجسٹ قانون ٹھوستا ہے.
ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈکٹیٹر, محترمہ میرا سوال آپ ہی سے ہے, اگر کوئی ڈکٹیٹر اس قسم کے قوانین کو, یعنی اپنی نمائشی اسلام پسندانہ اقدامات سے گریز کرتے ہوئے جو اسلام کی اصل
کرے گا, پھر بات کروں گی. ابھی تک نہیں ہوا,
نہیں ہوا
ابھی تک,
لیکن اگر وہ کرے,
آپ مجھے فرمائیے, ابھی تک نہیں ہوا. ایک قانون مجھے بتا دیں جو اسلام کے نام پہ یہاں بنا, جو کنٹروورسی,
مجھے بات کرنے دیں پلیز.
آپ گفتگو میں آئیے, آپ یہ فرمائیے کہ ایک تو سزائیں ہیں, تعزیرات ہیں ان کے درمیان کیا فرق ہے، حدود اور تعزیر میں کیا فرق ہے میڈم؟
دیکھیے،
اور یہ کہ یہ جو قرآن کریم میں جرائم ہیں ان کی سزائیں ہیں جو حدود میں آتی ہیں، ان کے تعلق سے آپ کیا فرماتی ہیں؟
یہ آرڈیننسز قطعی قرآن کے مطابق نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جیسے کہ ایک مثال اسما نے دی، زنا اور زنا بالجبر، زنا بالجبر کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن میں. گاندھی صاحب نے جو کہا وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک فتنہ برپا کرتی ہیں زمین پہ، اور اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں حرابہ بھی ہے، اس میں ریپ بھی ہے، جو بھی تمام ہے، بٹ ریپ ایز اٹ از ناٹ دیر قرآن کہیں پر بھی. جو آیت سورہ نور کی ہے وہ صرف زنا کو ڈیل کرتی ہے کہ زنا کے لیے اس میں 100 کوڑے مقرر کیے گئے ہیں. نہ آپ پلیز بیچ میں نہیں بولیے،
اتنا حصہ تو اس کا ٹھیک ہے.
ڈونٹ انٹرفیئر اور آئی ول ناٹ سے،
اوکے آئی ول ناٹ، اینڈ یو ول آلسو
ناؤ. اس کے اندر یہ ہے کہ کہیں پر نہ میرٹ کا ذکر ہے نہ ان میرٹ کا ذکر. زانی اور زانیہ ورڈ استعمال ہوا ہے عربک میں، اور اس لیے کہیں پہ بھی اس کا یہ ذکر نہیں ہے کہ صاحب میرڈ ہوگی تو یہ ہوگا، ان میرڈ ہوگی تو یہ ہوگا. اب جہاں تک یہ لوگ ان حدیثوں کا ذکر لاتے ہیں تو دیکھیے، آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی قانون جو مدینے کی اسٹیٹ میں وہ ہوا تھا نافذ، وہ 6.5-7.5 سال بعد ہوا تھا، جبکہ ایک سوسائٹی اسلامک بن گئی تھی. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی آج اسلامک ہے؟ اب سوال یہ آیا کہ انہوں نے جو کہتی ہیں کہ صاحب سزائیں دی گئیں رسول کریم کے زمانے میں، دیکھیے دو کیس تو وہ ہیں جو کہ جوس کو دیے گئے تھے، ان کی کتاب کے مطابق دیے گئے. دوسری چیز یہ کہ رسول کریم نہ صرف رسول تھے بلکہ ایک اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. اگر ایک ایسے آدمی کو جو کہ مستقل یہ حرکتیں کرتا تھا کہ جب مرد غزووں پہ اور وار پہ چلے جاتے تھے اور وہ ابیوز کرتا تھا عورتوں کو، اور انہوں نے عبرتناک اس کو سزا دینے کے لیے تاکہ لوگ سیکھیں، اگر ایک آدھ کوئی ایسی مثال ہے دیٹ ڈز ناٹ کم بیکم اے رول، وہ ایکسیپشن ہے جو کہ انہوں نے ایز اے ایکسیپشن اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر اگر اس وقت دی تھی تو ہم اس کو لا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کے اوپر یہ رول بن گیا کہ رجم کی سزا آ گئی. اور اگر رسول کریم نے کوئی چیز ایز اے ایڈمنسٹریٹر کہیں تھی، ایز غمدی صاحب نے کہا کوئی چیزیں انہوں نے جیسے حضرت ابو بکر کا، عمر کا، کہ شراب کے لیے کوئی 40 کوڑے کر دیے، کوئی 80 کوڑے کر دیے، قرآن میں تو نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو قرآن میں ہیں ہی نہیں، اسٹیٹ قانون بنائے ٹھیک ہے آپ شراب نوشی کے 100 کوڑے کر دیں، لیکن آپ یہ کیوں نام لیتے ہیں کہ یہ سب اسلامی ہے اور شرعی ہے؟
جسٹس صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ تمام قوانین جس طرح میں نے آپ سے مفروضات پیش کیے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں مفروضہ ہے یہ، اس پر بات ابھی نہیں ہو سکتی، اپنے ٹرو سینس میں اگر قرآنی سزائیں وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اگر نافذ کر دیے جائیں، مائنس ضیاء الحق، مائنس کوئی ڈکٹیٹر، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ حدود اس مہذب آج کے سویلائز معاشرے میں اپلیکیبل ہیں؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو چیز قرآن میں ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے بینگ اے مسلم، کوئی بھی نہیں کر سکتا. قرآن میں جو ہے وہ ہے، وہ ابد تک رہے گا. سوال ہے اس کے انٹرپریٹیشن کا، کہ کیا اس کا صحیح انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کیا ہماری سوسائٹی جو آج ہے جہاں پہ ہر روز ریپ ہوتے ہیں، جہاں پہ ہر روز دنیا بھر کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ موسٹ ان اسلامک ہے، کیا یہ سوسائٹی ابھی اس قابل ہے کہ آپ اس میں اسلامک لاس کو نافذ کر سکیں؟
پہلے ریاست کی تعمیر ہو، پہلے اسٹیٹ بنے، اس کے بعد قوانین ہیں. آزمہ جہانگیر صاحبہ آپ کا یہی موقف ہے جو میڈم نے فرمایا؟
جی میرا یہ موقف ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام کے نام پہ ابھی تک جو قانون بنا ہے اس کے اوپر یہ اسلام کا ٹھپا معاف کیجئے لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو کوئی نہ بھی نہیں کر سکتا. کتنے 20 سال سے اوپر ہو گئے عورتوں کو اس قانون کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اب کچھ رفتہ رفتہ بات ہوئی. نہیں ایک منٹ، میری بات آپ آرام
سے، پوری بات.
اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں سیاست اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے اگر اس قوم کو ترقی کرنی ہے. ये मेरा मौका
है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जस्टिस साहिबा ये फरमाती हैं, मैं आ रहा हूँ मैडम आपकी तरफ, जस्टिस साहिबा फरमाती हैं कि जो पुरानी सजाएं हैं उससे इनकार मुमकिन ही नहीं है, आपकी यही राय है मोहतरमा?
जनाब मैंने आपको अर्ज किया ना कि मेरी राय ये है कि जहाँ तक मेरा अपना अकीदा है वो मेरा अपना है, जहाँ तक रियासत की बात है वहाँ मैं समझती हूँ रियासत इस काबिल नहीं है कि वो इंटरप्रेट कर सके सही और वो सही तरीके से कुरानी जो है आयात उनको हमें कानून की शक्ल में दे सके और हमारा माशरा आगे चले।
अगर रियासत कमजोर है उसमें ये इतनी सलाहियत नहीं है तो गोया जो वो कवानीन है जो आसमानी कवानीन है उनकी अहमियत नहीं रहती?
उनकी अहमियत आपके और मेरे लिए बहस मुस्लिम
रहती है
मगर ये कहना कि
आप रियासत माने रियासत जैसा आपने फरमाया रियासत तो है ही नहीं, इस्लामी रियासत तो ये है ही नहीं।
आप उसको गलत रंग दे रहे हैं, मैं इसलिए आपको बड़ी बड़ी बाकायदगी से मुंह खोल के बात कर
जी मैं यही चाहता हूँ,
इसलिए मैं आपको कहना चाहिए ताकि आप हेर फेर के ना बात करें, सीधी बात
बिल्कुल
आप सीधी बात करें। जहाँ तक मैं मुसलमान हूँ मेरा अकीदा है, मैं मानू ना मानू मेरा काम है।
आपका अकीदा है, आप नमाज पढ़े ना पढ़े जो मर्जी करें, एक आगे चल के एक माशरे पर उसके असरात आते हैं फिर उसके बाद वो फैलते हैं असरात, उसी तरह से दर्जा बंदी कर दी गई कि गुनाह के ये दर्जे और उस गुनाह के मुताबिक जुर्म के भी ये दर्जे हैं। जो बड़े जरायम थे उनकी सजाएं अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर कर दी, वो हदूद हो गई। ठीक है, उसके अलावा माशरे में ये बात नहीं कि हदूद नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है,
नहीं,
बाकी सजाएं जो है वो जज की सवाबदीद पर छोड़ दी गई, जैसे उन्होंने तशरी की कि बाकी हालात जिस तरह के होंगे जो चीजें होंगी उसके मुताबिक जज सजा देगा, वो ताजीर होगी, जो कवानीन अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए वो हदूद होंगे। अब रही ये बात,
आप मेरे सवाल का प्लीज
हदूद ये हदूद हुए और उससे बताइए
क्यों नहीं लोगों को?
अच्छा अब जो इन्होंने
क्यों नहीं लोगों को हद लगी?
आप नहीं हद लगी बल्कि अगर
बताइए ना पहले
नाकाम है, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था उन पर कजफ का इल्जाम होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ कजफ का।
बताऊं एक
चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि 90% खवातीन जेल से बाहर आ जाती है, रिहा हो जाती है।
हाँ, जाती है, तो वो जज साहब मुझे भी कहा एक मिनट, मगर उन जज साहब से कहो कि जब वो जेल में रही थी तो वो बैठे उनके साथ क्या हुआ? मैं आपको एक से एक केस बता सकती हूँ। अहमदी बेगम, दो औरतें, पुलिस वालों ने उनके साथ जिनाबिल जबर किया, उनको हदूद के पर्चे के अंदर अंदर कर दिया। एसी लाहौर ने उनके ऊपर इंक्वायरी की, वो तो अपना केस लड़ती नहीं जिना का कई साल, मगर पुलिस वाले को कुछ नहीं हुआ।
मैं आपको एक बात बताऊं,
आप पहले ये बात, दूसरी बात मुझे प्लीज ये समझाएं कि आज तक हद क्यों नहीं लगाई? आप इसलिए नहीं लगाई कि पाकिस्तान में नहीं लगा सकते, हम इस दुनिया में रहते हैं, हम कहीं और नहीं रहते, वरना क्यों नहीं लगाई अभी तक?
आपको देखिए ये बताऊं कि जो कुरान में है कि साहब अगर गलत एक्यूजेशन है तो फौरन गजफ का होना चाहिए। हमारे पास कानून जो बनाया है जो कि इस्लाम के नाम पे है वो ये कि जी पहले जिना का केस खत्म होगा,
ठीक है,
फिर वो औरत जो बेचारी जो 15 साल धक्के खा चुकी है फिर वो जाएगी नया केस फाइल करेगी गजफ का, गजफ का, गजफ का। तो ये कौन सा कुरानी कानून है? और फिर मैं दूसरी चीज बताऊं कि जब वो औरत निकल आई तो उसने जो मुसीबतें भरी, जो उसकी बदनामी हुई, जो उसके खानदान की बदनामी हुई, जो सारी उम्र उस पर ठप्पा लग गया, एक सोसाइटी उसे एक्सेप्ट, उसकी मुसीबतें, उसकी वो चीजें कौन बर्दाश्त करेगा? कौन जाके उसको ये बताएगा कि किसकी वजह से तुम्हें ये मुसीबतें जाननी पड़ी?
ये भी है साथ कजफ के केस के अंदर कि आपको ये कहना पड़ेगा कि इसने जान बूझ के मेरे ऊपर ये लगाया, और अगर खावंद आपके ऊपर तोहमत लगाए तो उसको कजफ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक पीर साहब ने ये केस कर दिया जो पाकपटन के थे और जज साहिबान पीर साहब को सजा देने के लिए तैयार नहीं।
मैं चाहता हूँ कि जाबिर गांधी साहब बहुत जैसे खामोश है जो अच्छा ही लग रहा हमें। आप गांधी साहब क्योंकि इस पर गुफ्तगू सैर हासिल हो गई, आपकी बात से इत्तफाक नहीं करती मोहतरमा डॉक्टर कौसर फरदौस साहिबा कि वो सजाओं में इंतहाई आगे बढ़ा जाए या हार्ड सजाएं दी जाएं या उसमें हालात वाकयात को जैसा कि आपने फरमाया उन्हें सामने रखते हुए सजा का इंतखाब कर सकता है और काजी के बहुत सारे मामला काजी के पास हैं? आप ये फरमाइए कि ये जो ये बात जो आप फरमा रहे हैं इस पर अल्लामा इकबाल ने भी काम किया, इस पर शिबली ने भी काम किया, इस पर शाह वलीउल्लाह ने भी काम किया, लेकिन महसूस ये होता है कि अल्लामा इकबाल आखिरी आदमी थे, उसके बाद किसी ने इज्तिहादी सोच नहीं रखी, क्या फरमाएंगे आप?
अल्लामा इकबाल जब इस रियासत का तसव्वुर पेश कर रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में ये सारे सवालात उठा दिए थे।
انہوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ ہمارے ہاں جب شریعت کے نفاذ کا موقع آئے گا تو بدقسمتی سے جو فقہی تعبیر برسوں سے کی گئی ہے اس میں اتنے نقائص ہیں کہ سوسائٹی اسے اگل کر پھینک دے گی. ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے نہ وہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے, نہ وہ عقل عام کے مطابق ہے, نہ وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, نہ وہ ہمارے سماج کی ضرورتوں کے مطابق ہے. اس کا اعتراف کرنا چاہیے.
بالکل صحیح.
ایک چیز قرآن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آسمہ جہانگیر صاحب قرآن کا انکار کر رہی ہیں. میں نہیں خیال کرتا کہ یہ شریعت سے انحراف کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جب شریعت کو اس صورت میں پیش کریں گے کہ کسی معقول آدمی کی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی, تو ہر آدمی اس کے مقابلے میں اپنے جذبات کا اظہار کرے. انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ وہ کوئی دانشور نہیں ہے, یا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوئی شریعت کی تعبیر کرنے کے لیے بیٹھی ہیں. وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ اس قانون کے نفاذ کے نتائج کیا نکلے ہیں. نہ صرف یہ کہ سزائیں نہیں ہوئیں, بلکہ واقعہ یہ کہ ایک مزے کا خیز قانون بن گیا ہے. اس قانون نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے. قرآن مجید میں سزائیں بیان کی گئی ہیں.
میں عرض کر رہا ہوں انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے
قرآن میں سزائیں بیان ہوئی ہیں. وہ خدا کا ابدی قانون ہے, اس کو قیامت تک رہنا ہے. زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے. زیر بحث مسئلہ اس کی انٹرپریٹیشن کا ہے. علامہ اقبال نے جو سوالات اٹھائے تھے اس کے بعد ہمارے مذہبی لوگوں نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی. کبھی شریعت کی تعبیر کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی علمی کام نہیں کیا گیا. پھر یہ کہ آپ نے یہ آرڈیننس نافذ کیسے کیا ہے. سوال یہ ہے کہ ملک کے اندر دوسری آرا بھی موجود ہیں. آپ پارلیمنٹ کے سامنے جانے دیجئے اس کو. یعنی کسی قانون کا عدالت کے ذریعے سے نفاذ کے کیا مانی ہے, آرڈیننس کے ذریعے سے نفاذ کے کیا مانی ہے. یہ پوری کی پوری قوم مسلمان قوم ہے. مسلمان قوم کی حیثیت سے یہ قرآن کو قانون کا ماخذ مانتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے. لیکن قانون سازی کا طریقہ کیا ہوگا؟ قانون سازی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی رائے دیجئے, میں اپنی رائے دوں, اس پر کھلی بحث ہونے دیجئے, لوگوں کو اس کے بارے میں اپنے اشکالات پیش کرنے دیجئے. اس کے بعد یہ ملک کی پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قانون کو اختیار کرتی ہے, کس قانون کو اختیار نہیں کرتی. ہم نے ایک انتہائی نامعقول کام یہ کیا کہ ایک وفاقی شرعی عدالت بنا دی, جس کا کوئی کام یہ نہیں تھا کہ وہ قانون سازی کرے. عدالتیں کبھی قانون سازی نہیں کرتی. عدالتوں کا کام قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے, قانون کا اطلاق کرنا ہوتا ہے. اس کے بالکل برخلاف راستہ ہم نے اختیار کیا. سوال یہ کہ ہمارا قومی ضمیر کبھی اس سارے معاملے میں شریک ہوا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر کھلی بحث کی ہے؟ مجھے اجازت دیجئے آپ اس بات کی, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی گفتگو کر لیجئے چھوڑ کر اس قانون کو. میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کو اس کا قائل کر دوں گا کہ قرآن کا قانون ہر طرح کے اعتراضات سے بالا تر پاک ہے. اس کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں.
مگر یہ آپ کی بات نہیں نا مانیں گے.
لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ قرآن کے قانون کی صحیح تعبیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئے, نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سوالات کے ہم جوابات نہیں دیتے, بلکہ ان پر مذہبی دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو آپ کی عقل میں نہیں آ رہی, آپ کو اس کو تسلیم نہیں کر رہے, یا آپ کو غلط لگ رہی ہے, اس کے باوجود اس کو مان لیجئے. لیکن یہ جو آرڈیننس ہے, یہ آرڈیننس تو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ نقائص ہے, بلکہ مجموعہ خبائص.
آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں.
میں جی یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کچھ ہیں سزائیں, چلیں جس پر اتفاق ہے وہی مان لیجئے. اچھا اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کس نے کرنی؟ کو فرشتے تو نہیں آئیں گے؟ ظاہر ہے ہم ہی میں سے کوئی لوگ ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے تو آپ ہوں گے.
جیسے وہ لوگ کہتے ہیں عوام کی نمائندگی صحیح معنی میں نہیں
کر رہا. شریعت بل تو آگئے میدان میں. آپ
اب دیکھیں, بات مجھے پوری کرنے دیں. اب اپنی بات نبھائیں. اب مجھے پوری بات کرنے دیں.
آپ کیجیے.
اچھا قانون, آپ قرآن پاک کے جو اصول ہیں وہ تقدس کے لیے نہیں تھے کہ وہ پڑے رہیں اور ہم جو دنیا کے اصول ہیں اور یہ ہیں اور اس کی خواہشات ہیں اور وہ ضروریات ہیں اور سماج کو بھی ہم نے بنانا تھا, ان قوانین کو ہم نے نافذ کرنا تھا, اس کے لیے یہ آرڈیننس بنا. آرڈیننس میں ڈیبیٹیبل ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے, یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک, لیکن اس میں میرا خیال ہے ہماری دو رائے رکھنا کہ ایک قرآن میں اصول ہے اور پھر سنت سے بھی ثابت ہے, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ وہ تو سیکرڈ پڑا رہے اور ہم جو ہیں وہ قانون دیکھیں کہ آج کل بن سکتا ہے, منطبق ہو سکتا ہے, نافذ ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں اسے اگری نہیں کرتی.
آپ ایک بات چپ,
پلیز چپ. اچھا میری بات.
جی جی جی
سوری, لیکن
پلیز
پلیز پلیز بات کرنے دیں, بات کریں. اچھا یہ ہو گئی بات. اس کے بعد جب آپ نے ان قرآن پاک کے احکام کو آرڈیننس کی شکل دی, اس قانون کو آرڈیننس کی شکل دی, کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہوتا. آپ کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی قانون جو ہے جب بنتا ہے, میری علم کے مطابق, میں بھی کوئی جسٹس نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو بھی قانون آتا ہے وہ ایک اصول ہوتا ہے, پھر اس کی واقعات کے لحاظ سے تعبیر ہوتی رہتی ہے, اور جو عدالتیں فیصلے دیتی ہیں وہ ایک طرح کی تشریح بھی ہوتی ہے اور وہ ایک تجربہ بھی ہوتا ہے, اس کی روشنی میں آگے چیزیں طے کی جاتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ زنا بالجبر اس میں لکھ دیا گیا تھا, حالانکہ اس میں جو عورت ہے وہ مظلوم ہے, وہ ویکٹم, وہ ساتھی نہیں ہے,
ये میرا خیال ہے یہ تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہے ساتھ لکھنے سے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بل رضا اور بل جبر ایک ہو گیا یہ میری خیال ایسی بات نہیں ہے اس میں جو گواہوں کی بات
ایسی بات ہے
وفاقی شہری ادا آپ پھر بول پڑی آپ پھر بول پڑی آپ پھر بولی ہیں بیچ میں
مگر آپ کہیں تو بات
بہت محدود ہے
آپ میری بات سنیں یہ کہنا کہ اس کو ریپیل کر دو اور یہ جو ہے حد نافذ ہی نہیں ہو سکتی اور پی پی سی لے آؤ جس میں جناب رضا جو ہے وہ بالکل اجازت ہے اس سے ہم اگری نہیں
اس سے اگری نہیں کریں گے محترم
وجہ تو بتا دیے
ہم اس کو محترم ناظرین حدود آرڈیننس اس موضوع پر ہم نے اپنے معزز پینل کے اراکین سے گفتگو کی بہت سارے نکات ایسے ہیں جو اب بھی تشنا ہیں گفتگو اگلے پروگرام میں ہوگی اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے خدا حافظ